السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام آپ کے بھیجے گئے متفرق سوالات پر مبنی ہے جو آپ وقتاً فوقتاً ای میلز اور فیس بک کے ذریعے سے ہمیں بھیجتے رہتے ہیں. میرے اس پروگرام میں میرے ساتھ کچھ شرکا بھی موجود ہیں جن کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے. آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جی آپ کے کوئی کوشچنز ہیں؟
جی میرا سوال یہ ہے کہ سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ جو ہم آج ڈیل کرتے ہیں بزنس کمیونٹی، وہ بہت سارے سودی نظام کے ساتھ ہوتی ہیں چیزیں، اور ظاہر ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے بھی اسی طرح کی ڈاکومنٹیشن اور وہ پورا جو سیکورٹی سسٹم ہے وہ بنایا ہوتا ہے. تو اس صورتحال میں بینگ اے بزنس کمیونٹی کے ریپرزینٹیو، ہم کیا وہ چیزیں احتیاط کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اسلام کا جو معاشی نظام ہے، اگر وہ ہمارے سامنے کچھ ہو تو ہم ان کی طرف جا سکیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کرپشن کی ڈیفینیشن کیا ہے جی اسلام میں؟ ہم تو زیادہ سے زیادہ سوابدیدی اختیارات کے ساتھ ملک چلاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہی کا دیا ہوا راستہ ہے کہ ایک ایماندار آدمی، ایک دیانتدار آدمی اور ایک اچھا انسان جو ہے وہ اگر آ جائے تو ہمارے مملکت چلنا شروع ہو جائے گی. اور پھر فائنلی آخر میں کہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے اور پاکستانی ہونے کے ناطے اس سارے نظام میں میری ذمہ داری آج کیا بنتی ہے؟ تھینک یو.
جاوید صاحب، پہلا ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جو ملک ہے اس کا پورا جو سسٹم ہے، اکنامک سسٹم، وہ سودی معیشت پہ بیس کرتا ہے، تو کاروباری ہونے کی حیثیت سے مجھے کیا احتیاط کرنی ہے؟
یا سود کھانے سے بچنا چاہیے. یعنی باقی جتنا نظام ہے اس میں تو عام آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، سود کھانے سے بچنا چاہیے. اور سود کیا ہے؟ جب آپ قرض پر نفع کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کو سود کہتے ہیں. یعنی یہ کوئی ایسی پیچیدہ چیز نہیں ہے. اصل میں دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے، اگر آپ اس کو وہاں سے سمجھ لیں تو بہت سی پیچیدگیاں حل ہو جاتی ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی زائد روپیہ موجود ہے اور آپ کے کسی بھائی کو مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ دے دیں. یعنی ہماری اخلاقیات کا اعلیٰ معیار یہی ہے، آپ نہیں دے رہے تو قرض دے دیجئے. اب اس قرض پر آپ نفع کا مطالبہ نہ کیجئے. کیوں؟ جب آپ کوئی قابل استعمال چیز کسی کو دیتے ہیں تو وہ اس کو استعمال کرے گا، اس کا کرایہ آپ کو دے دے گا، چیز آپ کو واپس کر دے گا. لیکن جب آپ روپے کی صورت میں کچھ دیتے ہیں جس کو کنزیومیبل کہا جاتا ہے، یعنی جو چیزیں اپنے وجود میں فنا ہو جاتی ہیں، استعمال ہو جاتی ہیں، نہ کہ اس طرح استعمال کی جا سکتی ہیں جیسے میں اس کرسی کو استعمال کر رہا ہوں یا آپ اس میز کو استعمال کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزوں میں آپ وہ چیز ایک مرتبہ فنا کر بیٹھتے ہیں، پھر آپ کو اس کو دوبارہ پیدا کرنا ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پر میں نے آپ سے 1 کروڑ روپے کا مکان کرائے پر لیا ہے، تو جب آپ خالی کرائیں گے میں آپ کا گھر آپ کے حوالے کر دوں. لیکن اگر میں نے آپ سے 1 کروڑ روپیہ قرض لے لیا ہے تو میں کہیں خرچ کروں گا نا. اب فرض کیجئے میں نے کسی کاروبار میں لگا دیا، فرض کر لیجئے میں نے اسے اپنی کوئی ذاتی ضرورت پوری کر دی، تو مجھے محنت کر کے پھر وہ روپیہ پیدا کرنا ہوگا آپ کو واپس کرنے کے لیے. اس پر نفع جب مانگا جاتا ہے تو اسلام اس کو اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں سمجھتا. یعنی کیونکہ قرض بھی انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے. اب قرض پر منفعت کا تقاضا یہ، اس میں جو آپ منفعت لے رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سود کھانا. قرآن مجید نے اسی کو حرام قرار دیا ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ضمنی ہیں. قرآن مجید میں آپ سورہ بقرہ کے خاتمے میں پڑھ لیجئے، وہاں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے قرآن نے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو اس سے رک جانا چاہیے. اور وہ لوگ جو سود دیتے ہیں، یعنی سود پر قرض لیا انہوں نے، ان کے بارے میں آپ دیکھیے تو آپ کو ہی معلوم ہوگا کہ وہ گویا مظلوم کی جگہ پر کھڑے ہیں. ان کے بارے میں اپیل کی ہے کہ ان سے نہ لیا جائے، اور مزید یہ کہا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی تنگ دست ہو، فنظرت الا میسرا، تو اس کو آپ خوشحال ہونے تک مہلت دیں. تو گویا قرض دے کے سود کھانے والے لوگ ہیں جو وہاں زیر بحث ہیں، انہی کی مذمت کی گئی ہے. انہی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس طرح اٹھیں گے کہ یہ تخبت ہو شیطان من المس، گویا شیطان نے اپنی چھوت سے ان کو باولا کر دیا ہے. تو یہ جتنا سارا معاملہ ہے سود کا، یہ اصل میں اسی سے متعلق ہے. اس سے جتنا آپ بچ سکتے ہیں بچیے، یہ کوئی لازم نہیں ہے. باقی رہ گئی یہ بات جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ تعاون کر رہے ہیں، تو میرے بھائی تعاون تو جس وقت میں اپنے 4 روپے بینک پہ رکھتا ہوں اس وقت بھی کر رہا ہوتا ہوں، بلکہ قرض لینے والے سے زیادہ کر رہا ہوتا ہوں، اس لیے کہ سارا بینک کا نظام ہی سے چل رہا ہے. اس وقت کون سا مدرسہ ہے، کون سی مسجد ہے جس کے فنڈز اسی بینک میں موجود نہیں ہے؟ تو میرے نزدیک یہ سسٹم کو درست کرنا یہ فرد کا کام نہیں ہوتا. وہ اس کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے آپ کا ساتھ دے سکتا ہے، لیکن اس پر دین کا مزاج نہیں ہے کہ وہ بار ڈال دے. اس کو اتنی پابند کیا گیا کہ آپ سود کھانے سے اجتناب کریں، اور یہیں تک رہنا بھی چاہیے. جب آپ اس سسٹم کو پاک کر لیں گے، آپ سود کھانے، سود کھلانے سارے معاملات کو ختم کر لیں گے، اس وقت تک باقی باتیں مؤخر رکھیے، وہ باتیں اس کے بعد ہو سکیں گی. اتنی بات کافی ہے کہ آپ کو قرض لینا بھی پڑتا ہے، آپ کی حکومتوں کو قرض لینے پڑتے ہیں، آپ کا پورا سسٹم اس وقت قرض پر چل رہا ہے، آپ کی یونیورسٹیاں اس پر چل رہی ہیں. وہ کون سی یونیورسٹی ہے مجھے یہ بتائیے جو اپنا انڈاؤمنٹ فنڈ نہیں قائم کیے ہوئے؟ تو آپ کے تمام ادارے اسی کے اوپر چل رہے ہیں. تو یہاں آپ عام آدمی کو کسی سولی پر نہیں چڑھا سکتے. وہ اپنا کام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو جب اس کا کام جائز ہے تو قبول فرمائے گا، اس کو دینا بھی پڑ جاتا ہے. اور ظاہر کاروباری لوگوں کو تو بارہا اپنے منصوبوں کے لیے دینا پڑتا ہے. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بڑے منصوبے نہ لگائیں، بڑے منصوبوں ہی سے معیشت چلتی. یا تو آپ پھر کوئی اور نظام لائیں، جب تک بڑی تحقیقات نہیں ہوں گی بڑے منصوبے نہیں لگیں گے، بڑی فیکٹریاں نہیں لگیں گی، روزگار کے مواقع کہاں سے پیدا ہوں گے؟ تو اس لیے ان میں سے کسی چیز میں بھی اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں برتی. البتہ سود کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے.
جاوید صاحب، آپ نے فرمایا سود کھانے سے متعلق ہی صرف بات ہوئی ہے، روایت میں آتا ہے کہ سود کھانے والا اور کھلانے والا دونوں کے لیے وعید آپ نے بتائی ہے. کھانے
میں نے اپنی کتاب میزان میں بھی اور اپنی کتاب مقامات میں بھی اس روایت کے بارے میں بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے. اس کا ترجمہ کرنے میں بڑی غلطی ہوئی ہے. اس میں جو کھلانے والے ہیں وہ اصل میں سودی کاروبار کرنے والے کے لیے آسامیاں ڈھونڈ چلانے والے ایجنٹ ہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو مہاجنی سود ہوتا تھا، یوجری جس کو کہتے ہیں، اس میں مہاجن حضرات ایسے ہی کاروبار کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تھے. انہوں نے آدمی رکھے ہوتے تھے جو جا کے ان کے لیے اسامیاں ڈھونڈتے بھی تھے اور پھر اس کے بعد وصولی کے لیے بھی گھروں میں جاتے تھے. میں تو جس علاقے میں رہتا ہوں چینیوں کے یہاں یہ بہت کاروبار ہوتا ہے، تو روزانہ دیکھتا ہوں کہ وہاں کیا حوادث پیش آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو وہاں پر کھلانے والے کہا گیا. گویا وہ معاون ہو رہے ہیں، جا کے اسامیوں سے سودی رقم لاتے ہیں اور لا کے اپنے سیٹ صاحب کو دیتے ہیں.
ٹھیک. اچھا، ان کا دوسرا کوشچن تھا ان کا کہ کرپشن کی تعریف اسلام کے نزدیک کیا ہے، پھر ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کوئی شخص بہتر ہے، کوئی شخص کے اندر کسی کے اندر خیر موجود ہے، کیونکہ کرپشن کی تعریف سمجھ نہیں آ رہی. پھر
یہ کرپشن جو ہے یہ دور جدید کا لفظ ہے، اور اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں وہ پہلے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد اپنے مفاہیم میں وسعت پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. آپ مالی بدعنوانی کرنے کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، آپ اخلاقی بدعنوانی کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. بہت سے اور پہلو بھی ہیں جو اس میں اب شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر حکومت کے عہدیدار جب خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو منصب دیا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بجائے اس سے فائدہ اٹھا کر مال بناتے ہیں، تو اس کے لیے یہ تعبیر اختیار کر لی گئی ہے. بالکل ٹھیک اختیار کی گئی، اس میں کوئی شک نہیں. ہونا کیا چاہیے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ کرپشن تو ایک جامع تعبیر ہے اور یہ کوئی اسلام کی دی ہوئی تعبیر نہیں ہے. اسلام نے بالکل دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے جرائم کو بیان کرنے کا. وہ ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا، آپ کے علم میں ہے کہ وہ مشہور آیت پڑھی جاتی ہے جو ہر جمعے میں دہرائی جاتی ہے. اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ خیر کی تین بنیادی چیزیں ہیں اور شر کی بھی تین بنیادی چیزیں ہیں. اسلام اور جگہ سے اپروچ کرتا ہے، کوئی چیز اگر بدکاری ہے تو ممنوع ہوگی. اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، آپ اگر غور کریں تو حق تلفی کی ہر قسم ممنوع ہوگی، حرام ہوگی. کسی کے جان مال آبرو کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، تو قرآن مجید کے اختیار کردہ الفاظ یہ ہے. اس نے یہ لفظ اختیار ہی نہیں کیا. سر
جی سر،
ہم تو زیادہ سے زیادہ سوابدیدی اختیارات کے ساتھ ملک چلاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہی کا دیا ہوا راستہ ہے کہ ایک ایماندار آدمی، ایک دیانتدار آدمی اور ایک اچھا انسان جو ہے وہ اگر آ جائے تو ہمارے مملکت چلنا شروع ہو جائے گی.
میں ان کا سوال سمجھ گیا.
ٹھیک.
یہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک آدمی ہونا چاہیے جو آپ کا حکمران ہے، دیانتدار آدمی ہے، اس کے سپرد اپنے معاملات کریں اور اس کے بعد سو جائیں. اسلام ایسی کوئی بات نہیں کہتا. یہ سرے سے کوئی اسلام کی چیز ہی نہیں ہے. اسلام نے ایک بنیادی اصول دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ مملکت کا نظم جب آپ قائم کریں گے تو امرہم شورا بینہم، اس کو لوگوں کی رائے پر قائم ہونا چاہیے. یعنی اس بنیادی سوال کا جواب دے دیا. یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ حکومت کرنے کا حق کیسے حاصل ہوگا کسی کو. تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ خدا کسی کو مقرر کر دے، وہ خالق ہے، اگر وہ مقرر کر دے گا تو مجھے بھی ماننا ہے، آپ کو بھی ماننا ہے. دوسرے یہ کہ لوگ منتخب کریں. تو لوگوں کو حق دیا گیا ہے، امرہم شورا بینہم کا اصول اسی لیے قائم کیا گیا ہے. یہ حق بندوق کو نہیں ہے، یہ حق کسی خاندان کو نہیں ہے، یہ علماء کی کسی جماعت کو نہیں ہے، یہ کسی طبقے کو نہیں ہے، یہ فلسفیوں کی کسی جماعت کو نہیں ہے، افلاطون کے بکون، یہ عوام کو. ان کا کام ہے کہ وہ اپنے حکمران منتخب کریں.
ٹھیک.
تو عوام منتخب کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ بھی سوچیں گے کہ جب ہم حکمرانوں کو منتخب کر رہے ہیں تو کسی نظام کے تحت منتخب کریں گے. نظام ایک ارتقا پذیر چیز ہے. کسی زمانے میں قبائلی تمدن تھا، آپ ایک آدمی کے سپرد کر دیتے تھے معاملات. اس کے بعد دنیا نے تجربات سے سیکھا کہ یہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے، خطرناک. تو آپ کو اقتدار کی طاقت کو تقسیم کرنا چاہیے. چنانچہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھی ہے ہم نے اس کو عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ میں تقسیم کیا، ان کے مابین اختیارات کی تقسیم کے اصول قائم کیے. بیوروکریسی جس طرح وجود پذیر ہوئی ہے یہ قدیم زمانے میں ایسے نہیں ہوا کرتی تھی. فوج جیسے اب منظم ادارے کی شکل اختیار کر گئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، بلکہ بنو امیہ کے زمانے میں بھی یہ صورتحال نہیں تھی. تو یہ ساری چیزیں تمدن کے ارتقاء کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ اسلام کے خلاف نہیں ہے. انسان کو اپنے تجربات ہی سے یہ چیزیں اخذ کرنی ہوتی ہیں، انہی کی بنیاد پر وہ نظام بناتا ہے. اسلام نے نہ کوئی سیاسی نظام دیا ہے، نہ کوئی معاشی نظام دیا ہے، معیشت اور سیاست کے بارے میں کچھ اخلاقی ہدایات دی ہیں جن کو ہر مسلمان کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور میں نے اپنی کتابوں میں ان کی تفصیل بھی کر دی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا نظام رائے عامہ پر قائم ہونا چاہیے، رائے عامہ ہی کو احتساب کا حق حاصل ہونا چاہیے، رائے عامہ ہی کے ذریعے سے اس کو وجود پذیر ہونا چاہیے، رائے عامہ ہی کی بنیاد پر اس کو جانا چاہیے. ادارے جب آپ بنائیں گے، عدلیہ بھی قائم ہوگی، مقننہ بھی قائم ہوگی، ان کے حدود اختیارات تجربے کے ساتھ کبھی کم کیے جاتے ہیں، کبھی زیادہ کیے جاتے ہیں. اس کا تعلق بھی کسی معاشرے سے، یعنی آپ اگر مثال کے طور پر امریکی نظام کو اٹھا کر یہاں لے آئیں گے تو وہ شاید یہاں کامیاب نہ ہو سکے، جبکہ امریکہ میں ہو سکتا ہے بہت کامیاب ہو. آپ دیکھیے برطانوی طرز کی جمہوریت کو یہاں لائے، اب برطانوی طرز کی جمہوریت میں ابھی بھی بادشاہت موجود ہے. ہم نے ایک وہ جس کو ایک عارف نے کہا تھا کہ ایک ہم نے گڈا بھی ایجاد کیا ہوا ہے اقتدار میں، وہ ہمارا صدر مملکت ہوتا ہے، تو وہ بھی ہم نے ایجاد کر لیا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کیا ہیں، ہمارا تمدن کیا ہے، ہمارے حالات کیا ہیں، ہمارے یہاں تعلیم کی کیا صورتحال ہے، ہمارے ملک کی کیا نوعیت ہے، یہاں قومیتیں کیا کیا ہیں، یہاں کا سماج کس طرح کا ہے، اس کو سامنے رکھ کر دنیا کے تجربات سے فائدہ اٹھا کے جو بہتر سے بہتر نظام ہو وہ آپ اختیار کرتے ہیں، پھر اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں. یعنی یہ دنیا اسی طرح آگے بڑھتی ہے. آپ دیکھتے ہیں یہاں ہم نے اختیارات دیے تھے، ان کے اوپر یہ قدغن لگانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے عدلیہ کا معاملہ کیا تھا، ایک لمبے عرصے تک صورتحال یہ تھی کہ باقاعدہ کوئی کوڈیفائڈ لا نہیں ہوتا تھا، بلکہ جج عام طور پر فیصلے کرتے رہتے تھے. اس وقت بھی برطانیہ میں جو عدالتی فیصلے ہیں یا ہاؤس آف لارڈز کے فیصلے ہیں وہی آئینی نظیر ہیں، کوئی باقاعدہ مرتب شدہ آئین نہیں ہے. تو یہ سارے جتنے تجربات ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کسی ایک چیز کے اسیر ہو کر نہ رہ جائیں، اور اسلام نے آپ کو ایسی کسی چیز کا اسیر نہیں کیا،
پابند نہیں کیا. ٹھیک،
یہ آپ کا کام ہے کہ اپنے تجربات سے آپ سیکھیں آپ کتنا اختیار دینا چاہتے ہیں، کتنا اختیار لینا چاہتے ہیں.
جی مولوی صاحب،
جاوید صاحب، میں آپ کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں ایک سوال کے جواب میں آپ نے وضاحت کی کہ مسلم اور مومن کا فرق، اور اس کے بعد جنگ کرنے کا حق کس کو ہے. اس سے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں خارجہ امور اور میڈیا کا ایک بنیادی طالب علم ہوں. میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ خارجہ پالیسی کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی آپ کے نیشنل انٹرسٹ کو کا خیال کرتی ہے، اور ساتھ میں آپ نے امت مسلمہ کا جو کہ ذکر کیا، اگر یہ کنفلکٹ آ جائے کہ دو مسلم ملکوں کے درمیان میرے اپنے ملک کی ایک خارن پالیسی ہے، نیشنل انٹرسٹ تقاضا کرتا ہے کہ اس ملک کا ساتھ دینے میں میرا نیشنل انٹرسٹ محفوظ ہے، جبکہ دوسری طرف اس ملک کا ساتھ دینے میں امت مسلمہ کا انٹرسٹ جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، اس پہ رہنمائی دیجئے. ساتھ میں آپ نے جنگ کرنے کا حق بتایا کہ صرف حکومت کو ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو مظلوم قومیں ہوتی ہیں جن کی کوئی حکومت نہیں ہوتی، مثال کشمیر کی بھی ہو سکتی ہے، فلسطینیوں کی بھی ہو سکتی ہے، جنہیں انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ انہیں آزادی کی جنگ لڑنے کا حق ہے انٹرنیشنل لا کے مطابق، دوز ہو فائٹ اگینسٹ آکوپائڈ فورسز، یہ آزادی کی جنگ ہے. اگر وہ جدوجہد کرتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں، جنگ کی کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے، وہ سیاسی جنگ بھی ہو سکتی ہے، اور ایک سٹیج آئے کہ وہ مظلوم ہو کر وہ کھڑے بھی ہو جائیں، اس کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے اور آپ کی رائے کیا ہے؟
جی بہت شکریہ. پہلے وہ خارجہ پالیسی سے متعلق، ایک کسی معاملے میں میرا قومی مفاد کچھ اور ہے اور امت مسلمہ کا مفاد کچھ اور ہے، مجھے کیا کرنا؟
اس سے بھی پہلے ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ کیا دنیا میں جینے کے کوئی اخلاقی اصول بھی ہیں یا نہیں ہے. خارجہ پالیسی ہو یا داخلی پالیسی، اس میں سب سے پہلے ان کو زیر بحث آنا چاہیے. ہم پہلے ہی مرحلے پر ان اخلاقی اصولوں کو تو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر مفادات کی جنگ ہوتی ہے. وہ کبھی شخصی سطح پر ہو رہی ہوتی ہے، کبھی قومی سطح پر ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ملی سطح پر ہو رہی ہوتی ہے. تو پہلی چیز جو دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کیا دنیا کے ساتھ معاملہ کرنے کے کوئی اخلاقی اصول بھی ہیں یا نہیں؟ مثال کے طور پر دیکھیے، دنیا نے ایک ادارہ بنایا اقوام متحدہ کی صورت میں، ایک عالمی ادارہ ہے. اس عالمی ادارے میں پہلی مرتبہ متعین طور پر یہ بتایا گیا کہ بیسک ہیومن رائٹس کیا ہیں، انسان کے بنیادی حقوق کیا ہیں. ان میں سے دو سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، دو پر گفتگو ہو سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے. بحثیت مجموعی یہ ایک خیر کی چیز تھی. اس کو یہ پذیرائی حاصل ہوئی کہ دنیا بھر کے دساتیر میں یہ اصول مان لیا گیا کہ ان بنیادی حقوق کے خلاف کوئی فیصلہ بھی نہیں دیا جا سکتا. یہ خیر کا پہلو ہے. ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ پانچ طاقتوں کو جنہوں نے اس وقت دوسری جنگ عظیم جیتی تھی، اس میں ویٹو کا اختیار دے دیا گیا. ظاہر ہے یہ اصول پر مبنی نہیں ہے، یعنی کبھی اس کا اصول کے مطابق استعمال بھی نہیں ہوا. میں ایک دن دیکھ رہا تھا کہ اقوام متحدہ میں جن طاقتوں نے ویٹو استعمال کیا ہے تو کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ واقعی کسی ظلم کو روکنے کے لیے استعمال ہوا ہو؟ بہت کم مثالیں ہیں اس کی. یعنی زیادہ تر وہی آپ کے قومی بین الاقوامی مفادات ہوتے ہیں، اور دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے توازن کو قائم رکھنے کے لیے ویٹو کا حق استعمال کرتی ہیں. اگر اخلاقی سطح پر دیکھیں تو اس حق کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، یعنی اصول پر فیصلہ ہونا چاہیے. آپ اپنے ملک کے اندر آ جائیے، افغانستان ایک آزاد ملک تھا. مجھے کیا حق ہے کہ میں یہ طے کروں کہ افغانستان میں ایسی حکومت ہونی چاہیے؟ اچھا، مجھ کو کیا حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ قبائلی طرز کی ایک مجلس مشاورت منعقد کر کے یہ ہونا چاہیے؟ دنیا کے اندر یہ اصول تسلیم کر لیا گیا کہ ہر قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے حکمران منتخب کرے. یہ اصولی موقف ہے. آپ آج اس پر کھڑے ہو جائیں تو بہت سے معاملات آپ سے آپ سدھر جائیں گے، لیکن جس وقت آپ اپنے مفادات کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں، اصول کے لحاظ سے گفتگو نہیں کرتے، تو ظاہر ہے اس میں کانفلکٹ اور تصادم کے بہت سے پھر پہلو پیدا ہو جاتے ہیں. میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کر رہا. ایسا ہی معاملہ امت مسلمہ کی بھی ہے. امت مسلمہ کیا چیز ہے؟ ہمیں جو ہدایت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر حال میں ظلم کو کنڈم کریں گے، ہر حال میں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو جب کبھی آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے تو پہلے یہ تو دیکھیے حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. یہ زیر بحث ہی نہیں آتا. یہ جو قومی مفاد ہے، میں تو آج تک یہی نہیں سمجھ سکا کہ یہ چیز کیا ہے، اس کو ڈیفائن کون کرے گا، اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ کہاں سے طے ہوتا ہے اور پھر لاگو کر دیا جاتا ہے. یہ بجائے خود ایک ایسی مبہم چیز ہے کہ سچی بات ہے کہ اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح دنیا میں بہت سے اور نیریٹوز ہیں جو دنیا کو اسارت میں مبتلا کیے رکھے ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک ہے. تو پہلی اصولی بات کیوں نہ مانی جائے جو قرآن مجید نے کہی ہے کہ آپ حق اور باطل کی بنیاد پر فیصلہ کریں. این ممکن ہے کسی جگہ حق کے متعین کرنے میں آپ سے غلطی ہو جائے، این ممکن ہے کسی جگہ باطل کے متعین کرنے میں غلطی ہو جائے، اور پھر اس کے اوپر کھڑے ہو جائے. اور اگر آپ کسی جگہ مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ حق کا ساتھ نہیں دے سکتے، مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے، آپ کسی موقع کے اوپر اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو اعتراف کیجئے اس بات کا کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. قرآن مجید نے جو مظلوم مسلمان تھے ان کے مسئلے کو زیر بحث لا کر، اور خاص طور پر وہاں زیر بحث لا کر جہاں دوسری قوموں کے ساتھ معاہدات تھے، یہ اصول بالکل متعین کر دیے. یہ بتایا گیا کہ ہمیں ان کی مدد کرنی ہے، یہ بتایا گیا کہ ان کی مدد کے لیے ہم اقدام بھی کریں گے، لیکن اگر ہمارے معاہدات ہیں تو معاہدات کا اخلاقی اصول پریویل کریں گے، یہاں تک کہ ہم ان کو ختم کر دیں. تو اس سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہمارے تمام اقدامات کی بنیاد اخلاقی اصول ہونے چاہیے. یہ مورل پرنسپلز ہیں جن کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو اس سے بحثیت مجموعی انسانیت کے مفاد کی حفاظت ہوتی ہے، اور ان کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو پھر میرا مفاد، آپ کا مفاد، قومی مفاد، ملی مفاد، پھر انہیں کے تصادم میں قومیں اپنے آپ کو برباد کر لیتی ہیں. اس وجہ سے میں تو سرے سے اس کا قائل ہی نہیں ہوں. میرے نزدیک جنگ کا موقع پیدا ہوگا، تین بنیادی سوالات ہیں ان کا جواب ملنا چاہیے. حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے؟ یہی سوال سورہ حجرات میں قرآن نے کھڑا کر دیا ہے. اس نے یہ بتایا کہ دو گروہوں کے درمیان جب معاملہ ہو جائے گا تو آپ کو دیکھنا ہے کہ پہلے حق و باطل کس کے ساتھ ہے، یہ فیصلہ کریں پہلے. اس فیصلے کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں آپ کی طاقت کتنی ہے. اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ کو آگ میں جھونک دیں، آپ اپنی طاقت کا اندازہ کریں. چنانچہ مثال دے کے بتا دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر بھی ایک خاص مادی طاقت کی نسبت کے بعد یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ تلوار اٹھائیں. پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیکھو کہ جو تم کرنے جا رہے ہو اس کے نتیجے میں کوئی فساد تو نہیں پیدا ہو جائے گا، یعنی تم ایک اچھا کام کرنے کے لیے جا رہے ہو اور 10 برے کام کر کے واپس آ جاؤ گے، اس کا تقابل کر لو. تو اچھائی اور برائی، یہ ہے بنیاد جس پر ہمیں فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ قومی مفاد اور بین الاقوامی مفاد اور ملی مفاد اور عالمی مفاد. میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ اب اس سے اٹھ کر دیکھنا چاہیے، اور کم سے کم دانشوروں کو، مفکرین کو اس سے ضرور اٹھ کر دیکھنا چاہیے. سیاستدان تو نہیں دیکھیں گے، اور اقتدار میں جو لوگ اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں وہ بھی شاید نہیں دیکھیں گے، لیکن مجھے اور آپ کو یہی دیکھنا چاہیے اور اس کی تلقین کرنی چاہیے.
جاوید صاحب، دوسرا جو کوشچن ہے ان کا وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنگ کرنے کا حق جو ہے وہ ایک باقاعدہ منظم ریاست کو ہے، حکومت کو ہے، لیکن کچھ ایسی قومیں ہیں کہ جن کے پاس حکومت میسر نہیں ہے لیکن ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے، تو کیا ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود اٹھ کھڑے ہوں، سیاسی طور پر جدوجہد کریں، یا کبھی اٹھ کھڑے ہوں اور اس طرح سے ایجیٹیشن بھی اگر کر سکتے ہوں تو کریں؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا ہمیں قرآن نے کیا تعلیم دی ہے. آپ اٹھ کھڑے ہوں، یہ اٹھ کھڑے ہونے کا جو فیصلہ ہے یہ کون کرے گا؟ ایک باقاعدہ منظم حکومت میں تو ہم کچھ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، ذمہ داری دیتے ہیں، وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں. آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں، اس میں مختلف گروپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے گلے کاٹتے ہیں، پھر وہ اپنے اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں. کون فیصلہ کرے گا اس کا
اگر وہ پورے ایک ہی گروہ کے طور پر اٹھ کھڑے ہوں تو؟
کوئی تاریخ میں مثال ہے اس کی؟ ناممکنات میں سے ایسا کبھی نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں اٹھا جاتا. اصل میں
قائد اعظم کی قیادت میں اٹھے تھے نا،
قائد اعظم سیاسی جدوجہد ہو رہی تھی، اور معذرت کے ساتھ سیاسی جدوجہد میں بھی قائد اعظم کو اکثریت کی تائید حاصل تھی، ساری کی ساری قوم نہیں اٹھ کھڑی ہوئی تھی، وہاں کسی فساد کا اندیشہ نہیں تھا. تو تمام وہ اقوام جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے ملکوں میں ظلم ہو رہا ہے، ان کو چاہیے سیاسی جدوجہد کا لائے عمل اختیار کریں. سیاسی جدوجہد کا لائے عمل اختیار کرنے کے نتیجے میں آپ اپنی قوم کو برباد نہیں کرتے، آپ ان کو تباہی کے کنارے پر نہیں پہنچا دیتے، آپ لوگوں کے لیے تعلیم کے مواقع بند نہیں کرتے. آپ کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ جب اس طریقے سے ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں تو اس میں قومیں کس طرح تباہ ہو جاتی ہیں. اس وقت افغانستان کھنڈر بن چکا ہے، فلسطین کی پوری قوم برباد ہو چکی ہے، کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح. تو زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ انبیاء کے طریقے پر رہا جائے، اور وہ طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کیجئے، ان کا شعور بہتر کیجئے، اور اگر زمانے نے آپ کو اس کا موقع دیا تو سیاسی جدوجہد کیجئے. یہ بہت سی اصطلاحات اور تعبیرات بھی میری سمجھ میں نہیں آتی. مثال کے طور پر اگر کسی جگہ استبدادی حکومت ہے اور وہ قومی حکومت ہے تو آپ کے خیال میں وہاں کے لوگ آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ مثلا بہت سے ملکوں میں بادشاہت قائم ہے، استبدادی بادشاہت، میں آئینی بادشاہت کی بات نہیں کر رہا ہوں، موجود ہے، وہاں کے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟
وہ اس سے مطمئن ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. جب
آپ کے خیال میں سب لوگ مطمئن ہوتے ہیں؟
نہیں.
ان کو معلوم ہوتا ہے کہ عدم اطمینان کے نتائج کیا نکلیں گے، اور اگر اس کا اظہار بھی کہیں ہو جائے، یہاں تک کہ اگر آہ بھی نکل آئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اچھا، اسی طریقے سے جن ملکوں کے اندر جمہوری نظام قائم کر دیا گیا ہے، جو وطن کی بنیاد پر نیشنل سٹیٹس قائم ہو گئی ہیں، وہاں آزادی اور غلامی کا کیا سوال ہے؟ اگر صورتحال یہی ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ جو لوگ امریکہ کی شریعت لے رہے ہیں جا کے، وہ وہاں غلامی اختیار کر رہے ہیں یا آزادی اختیار کر رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے بے شمار سیاسی مسائل ایسے ہیں کہ جن کا ہم نے کبھی اس طرح جائزہ بھی نہیں لیا کہ دنیا کہاں تھی اور کہاں پہنچ گئی.
جناب، اگر آپ کے اس استدلال کو مان لیا جائے تو پھر تو استبدادی حکومت کے سامنے میرا کھڑا ہونا، خواہ میرے اندر دلیری ہے اور میرے دوستوں میں نہیں ہے، یا مجھ میں نہیں ہے اور میرے دوستوں میں ہے، تو پھر تو ان کا کھڑا ہونا، آواز اٹھانا، یا کسی بھی صورت اس کے خلاف جدوجہد کرنا، وہ تو سرے سے غلط قرار پائے گا. اور دوسرا یہ کہ خود پاکستان میں ہم جس سیاسی نظام سے گزر رہے ہیں یا گزرتے رہے ہیں، ہم سب کا اجتماعی تجربہ بتاتا ہے کہ کبھی ہمارے ہاں حکومت منظم تو ضرور ہوتی ہے لیکن منتخب نہیں ہوتی، اور کبھی منتخب ہوتی ہے اور شاید اتنی منظم نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے جب منظم حکومت ہو تو کیا میرے لیے یہ کافی دلیل ہے کہ چونکہ حکومت غیر منتخب ہے، مستبد ہے لیکن منظم ہے، اس لیے میں اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھاؤں یا کوئی جدوجہد نہ کروں؟
آپ کو پورا حق ہے آپ آواز اٹھائیں، آپ میں ہمت ہے تو آپ ضرور تنقید کریں. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ بہترین جہاد، افضل ترین جہاد یہ ہے کہ آپ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہیں، آپ اس کے لیے سیاسی جدوجہد کے طریقے اختیار کریں. یہاں پہ انگریزوں کی استبدادی حکومت تھی، اس کے خلاف لوگوں نے جدوجہد کی، مہاتما گاندھی نے کی، بہت سے دوسرے لیڈروں نے کی، محمد علی جناح نے کی. زمانے اور حالات کے لحاظ سے جدوجہد کے طریقے بدل جائیں گے. جب آپ بندوق اٹھاتے ہیں اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلتے ہیں. وہ نتائج فلسطین میں بھی نکلے ہیں، وہ کشمیر میں بھی نکلے ہیں، وہ کردستان میں بھی نکلے ہیں، وہ اور جگہوں کے اوپر بھی نکلے ہیں. تو جدوجہد کی نفی نہیں کی جا رہی، جدوجہد کرنے کے لیے طریقے کیا اختیار کیے جائیں گے. مثال کے طور پر ایران میں ایک استبدادی حکومت تھی، وہاں جدوجہد کرنے کے لیے وہاں کی جو لیڈرشپ تھی، مذہبی لیڈرشپ، وہ باہر نکل گئی. انہوں نے دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر اپنی قوم کو منظم کیا، میسج دیا، ان میں شعور پیدا کیا، اس کے بعد سیاسی طریقوں سے ایک تبدیلی آ گئی، وہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی جدال نہیں ہوا، تو سیاسی طریقے بھی دنیا میں اپنی تاثیر ثابت کر چکے ہیں۔ آخر ایک ہی طریقہ کیوں ہوتا ہے جدوجہد کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ میں ایک جتھا منظم کروں اور اس کے بعد 10 جتھے اور وجود میں آ جائیں اور پھر ان کے درمیان جنگ و جدال کی نوبت پہنچ جائے۔ یہ جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے کیا وہ عبرت کا سبق نہیں ہے ہمارے لیے؟ وہاں کون لوگ تھے، کس جذبے کے ساتھ اٹھے، کس طریقے کے یہاں پر واز کیے گئے، کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی جتھے تھے جو کابل کے باہر لڑ رہے تھے۔ تو جب ایک بار بندوق جدوجہد کرنے والوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنا راستہ بھی خود تلاش کرتی ہے۔ تو اس لیے سیاسی جدوجہد کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت جب ہوئی ہے تو اس وقت ان کی اپنی قوم 2 ریاستوں میں بٹی ہوئی تھی، ان میں سے ایک ریاست میں کٹ پتلی حکومت تھی، یعنی حکومت تو یہود کے پاس ہی تھی لیکن وہ حکومت رومیوں کے تحت تھی، بالکل ایسے ہی جس طریقے سے انگریزوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ بعض ریاستوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ ہندوستان میں سینکڑوں کی تعداد میں ریاستیں تھیں، ان میں وہ براہ راست حکومت نہیں کرتے تھے بلکہ عام طور پر اپنا ریزیڈنٹ بھیج دیتے تھے اور اس کے ذریعے سے حکومت ہوتی تھی۔ آدھے حصے میں اس طرح حکومت ہو رہی تھی اور آدھے حصے میں براہ راست رومی حکمران تھے۔ وہ رومی حکمران پلاتوس تھا جس نے ان کی سزا کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود آپ دیکھیے کہ انہوں نے ایک قدم بھی اس کے لیے نہیں اٹھایا۔ جو کام کیا وہ یہ کہ اپنی قوم کو بیدار کیا جائے۔ جب قومیں زندہ ہو جاتی ہیں، ان میں شعور پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے حقوق کو سمجھ لیتی ہیں اور اپنے فرائض کو بھی سمجھ لیتی ہیں۔ عام طور پر اس طرح کے تالے آزما لیڈر قوموں کو برباد کر کے، ملکوں کو کھنڈر بنا کے فارغ ہو جاتے ہیں اور ان کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ تاریخ میں ان کا نام ہیرو کے طور پر درج ہو جاتا ہے۔ میں تجزیہ کر کے بتا سکتا ہوں کہ ہندوستان میں ہماری پوری قوم کو جنگ آزادی سے کیا نقصانات پہنچے، لیکن اگر آپ دیکھیے تو بھارت لوگ ہیرو ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اس کو۔ یہ خود ہندوستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو علماء میں سے بھی پہلے جہاد کر رہے تھے، آپ حافظ ضامن کے جہاد کو دیکھ لیجئے، اس سے پہلے سید احمد شہید کی جدوجہد کو دیکھیں، خود ان علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم سیاسی جدوجہد کریں۔ تو زمانے نے یہ سبق دیا ہے کہ اس طرح کی جدوجہد صرف لوگوں کو مروانے کا ذریعہ بنتی ہے اور قوموں کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ میں مسلمانوں کی تاریخ کو جب ابتدا میں دیکھتا ہوں تو کوئی بنو امیہ کے زمانے میں جب بادشاہت قائم ہو گئی تو 226 کے قریب اقدامات ہوئے ہیں جن میں جنگی اقدام کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں صالحین کی جماعتوں کی جماعتیں مار دی گئیں، یہاں تک کہ پھر اہل علم کا کم و بیش اجماع ہو گیا کہ ہم سیاسی جدوجہد کی بجائے، یعنی اس طرح کی عسکری جدوجہد کی بجائے سیاسی جدوجہد کا طریقہ اختیار کریں گے۔ حکمرانوں پر تنقید کریں گے، ان کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، بہتر لوگوں کو لانے کی صحیح کریں گے۔ اس میں کتنی کامیابی ہوئی، کتنی ناکامی ہوئی، کامیابی اور ناکامی کا انحصار اصل میں تاریخی عوامل پہ ہوتا ہے۔ تاریخی عوامل جب آپ کے حق میں چلے جاتے ہیں تو جدوجہد کامیاب ہو جاتی ہے۔ میں پوری دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی تو شاید ابھی برطانوی سلطنت 50 سال اور نکال جاتی۔ تو اس لیے تاریخی عوامل فیصلہ کرتے ہیں کہ اب آپ نے کہاں پر ضرب لگانی ہے۔ وہ موقع ہوتا ہے جہاں کوئی اچھا لیڈر آگے بڑھ کے اقدام کر ڈالتا ہے، لیکن یہ جدوجہد جس میں تلواریں پکڑی جاتی ہیں، اس کا نتیجہ پوری انسانی تاریخ میں تباہی، بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔
جی گاندھی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ جو ریلیجنز ہوتے ہیں وہ پاورز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس پہ تو باقاعدہ طور پہ قرآن پاک میں آیت اتری ہے، لیکن اگر کوئی برائبری کرتا ہے، کوئی کرپشن کرتا ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ اس طرح کی کوئی آیت، کوئی حدیث دنیا کے اندر اس کی سزا کے لیے نہیں ہے۔ دوسری چیز، دوسرا اسی سے ریلیٹڈ ہے، بلڈ منی کے حوالے سے، کہ اگر کوئی مدد دیت دی جاتی ہے تو وہ غریب آدمی تو نہیں دے سکتا، جو پاورفل ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، اس کے لیے تو پھر قتل کرنا آسان ہو گیا کہ وہ دیت دے کے اس سے نکل سکتا ہے۔ یہ اس ایشو کے علاوہ میرا ایک سوال اور ہے جو مجھے کافی زیادہ کنفیوز کرتا ہے، مجھے اس کی انٹرپریٹیشن چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ پہ ایک آیت ہے، شاید پارہ نمبر 2 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو یا کوئی صابی ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین لائے تو اس کے لیے کوئی عذاب نہیں ہوگا ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ۔ لیکن اسی سے ریلیٹڈ ایک اور آیت آتی ہے، شاید پارہ نمبر 5 کے اندر ہے، وہ مجھے کنفرم نہیں ہے، کہ جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا، کوئی بھی ہو جو اسلام میں نہیں ہوگا، اس کے لیے آخرت کے دن عذاب ہوگا۔ مجھے ان دو آیات کی انٹرپریٹیشن چاہیے، اور جو سوال میں نے پہلے کیے ہیں مجھے ان کا جواب چاہیے۔
ایک پہلا سوال یہ تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو ریلیجن ہوتے ہیں وہ پاور کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جیسے چوری کے لیے تو سزا بیان کر دی، کرپشن اور رشوت اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کے لیے سزا باقاعدہ بیان نہیں کی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جیسے انہوں نے دیت کے بارے میں بات کی کہ ایک امیر شخص کے لیے پھر قتل کرنا آسان ہو جائے گا، اور غریب تو کبھی اس کو یہ سوچے گا اگر میں قتل کر دوں گا تو میں تو پھنس جاؤں گا، تو یہ مسئلہ ہے۔
دیکھیے، چوری یہ محض یہی نہیں ہوتی کہ میں نے آپ کی جیب سے 10 روپے اڑا لیے یا آپ کے گھر میں نقب لگا لیے۔ جب کوئی شخص قوم کا خزانہ لوٹتا ہے تو یہ بھی چوری ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اگر وہ دیدہ دلیری سے یہ کام کر رہا ہے تو یہ ڈاکے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سورہ مائدہ میں اس طرح کے فساد کرنے والوں کی کیا سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ تو چوری کی جو تعریف ہمارے ہاں عام طور پر فقہا نے کی ہے وہ کوئی شریعت نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کے زمانے میں خیانت کی کیا قسمیں ہیں، غبن کی کیا قسمیں ہیں، قوم کو نقصان پہنچانے کی کیا قسمیں ہیں جس کو ہم چوری کے تحت لائیں گے۔ یعنی اس میں آپ قوم کا مال چرا لیتے ہیں، کسی فرد کا مال چرا لیتے ہیں، کسی ادارے کا مال چرا لیتے ہیں۔ تو اصل میں جو اصول ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ان کو سامنے رکھ کے چیزوں کا الحاق کرنا چاہیے۔ کیونکہ اسی طرح کی غلطی ہمارے ہاں زکوٰۃ کے معاملے میں ہوئی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی زکوٰۃ بیان کی، بلکہ تمام انبیاء نے وہی بیان کی ہے، جانوروں کی زکوٰۃ بیان کی، اسی طرح سے پیداوار کی زکوٰۃ بیان کی۔ اب پیداوار کو ہم زرعی پیداواری سمجھتے ہیں، دور حاضر میں پیداوار کی دسیوں اور اقسام وجود میں آ گئی ہیں، صنعتی پیداوار بھی پیداواری ہے۔ آپ بڑے بڑے پلازے کھڑے کر کے ان کا کرایہ لیتے ہیں، یہ بھی پیداواری ہے۔ میں اس کی دسیوں اور مثالیں دے سکتا ہوں۔ تو یہ ضرورت ہے کہ آپ آج کے زمانے میں اجتہاد کر کے دیکھیں کہ کیا چیز کس سے ملحق ہوگی۔ قرآن مجید نے ایک نہایت جامع لفظ استعمال کر دیا ہے، وہ جو آپ کا مال چرا لیتا ہے، وہ آپ کا مال بھی ہو سکتا ہے، وہ قوم کا مال بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے سزائیں موجود ہوں گی۔ تو پہلے تو یہ اصولی بات سمجھ لیجیے۔ دیت کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ پورے قانون کو سمجھیں وہ کیا ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر کسی جگہ قتل کے جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو پہلے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا فی الواقع ہم نے قاتل کو پکڑ لیا ہے، یعنی جرم ثابت ہو جائے گا۔ جب جرم ثابت ہو گیا تو دو چیزوں کا عدالت لحاظ کرتے ہوئے، ایک جرم کی نوعیت، ایک مجرم کے حالات، یہ فیصلہ کرے گی۔ عدالت بھی کر سکتی ہے اور آپ اس کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی بھی کر سکتے ہیں۔ وہ فیصلہ کرے گی کہ اس آدمی کو اب رعایت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ یہ حصہ ہمارے ہاں سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے۔ پہلے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، کیا یہ رعایت کا مستحق ہے، اور رعایت کا استحقاق کیسے پیدا ہوتا ہے، یا جرم کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ رعایت کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے، یا مجرم کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رعایت کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے یہ فیصلہ ہوگا۔ اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ رعایت کا مستحق نہیں ہے مجرم، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں بعض ایسے واقعات ہوئے تھے جن میں پورا کا پورا قومی ضمیر چیخ اٹھا تھا کہ یہ رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کے موقع پر کسی وارث سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دیت کا سوال ہی نہیں ہے۔ حکومت کو حق حاصل ہے کہ وہ مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا دے، یہاں قصاص ہی ہوگا، کوئی دوسری صورت نہیں۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچ جاتی ہے کہ نہیں، مجرم رعایت کا مستحق ہے۔ جب وہ رعایت کا مستحق ہونے کا فیصلہ کر لے گی تو اس کے بعد پھر قرآن مجید نے پابند کر دیا ہے کہ اب وارثوں کی مرضی بھی ضروری ہے، یعنی یہ مرحلہ ہے جس میں وارثوں کی مرضی معلوم کی جاتی ہے، اب دیت پر معاملہ ہوگا۔ تو دیت پر اگر اس طریقے سے معاملہ ہوگا اور کوئی آدمی دیت دے کے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو اس کی ذمہ داری ریاست کے اوپر آ جائے گی، وہ ادا کر دے گی۔ تو اس لیے کسی غریب اور امیر کا کوئی سوال پیدا نہیں۔
اچھا جاوید صاحب، یہ جو دوسرا سوال تھا وہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو دو مقامات پر آئی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، وہ والی آیت میں ظاہر ہے کہ یہ چار گروہوں کی اگزامپل دے کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر یقین رکھے گا اور عمل صالح کرے گا، اس کے لیے کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسلام میں اگر داخل نہیں ہوگے تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، ان کا ذرا کس طرح سے کمپیریزن کریں؟
یہاں پہ پازیٹو دعوت بیان کی جا رہی ہے، ایجابی دعوت بیان ہو رہی ہے، یہاں جرائم نہیں بیان ہو رہے، یہاں پر ایجابی دعوت بیان ہو رہی ہے۔ دعوت کیا ہے اسلام کی؟ یہی دعوت ہے۔ محمد الرسول اللہ کی دعوت بھی یہی ہے، آدم علیہ السلام کی دعوت بھی یہی ہے، نوح علیہ السلام کی دعوت بھی یہی ہے، قرآن مجید کی پوری دعوت بھی یہی ہے۔ اس کے بعد ہے جرائم۔ ایک آدمی خدا کو بھی مانتا تھا، آخرت کو بھی مانتا تھا، اچھا عمل بھی کرتا تھا، اس نے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا چلا جائے گا جنت میں؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بیان کرتا ہے. قرآن مجید کی سورہ نساء، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ میراث دینے سے انکار کر دیتے ہیں، یعنی ان کے پاس حق تھا دوسروں کا، انہوں نے نہیں ادا کیا، اس پر ابدی جہنم کی وعید سنا دی گئی. تو اسی طریقے سے جب کسی آدمی کو خدا کے کسی پیغمبر کی دعوت پہنچی اور اس نے بغیر کسی سبب کے اس کا انکار کر دیا، وہ بھی قتل سے بڑا جرم ہے، تو وہاں جرائم نہیں بیان ہوئے. رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہر مسیحی، ہر بدھ، ہر ہندو کو اس سوال کا جواب دینا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی دعوت اس نے کس بنیاد پر رد کی. کوئی عذر پیش کرے گا تو خدا کے ہاں بچ جائے گا، عذر نہیں ہے تو جواب دینا پڑے گا. تو پیغمبر کا انکار کرنا جرائم میں سے ہے. اسلام کی بنیادی دعوت وہی ہے جو بیان کر دی گئی.
جی سر.
جی آپ سے ایک جگہ سوال ہوا تھا کہ دنیا میں جو ہلاکتیں ہوتی ہیں بڑے پیمانے پر، یا جنگوں میں بچے مارے جاتے ہیں، یا اور بھی سیلاب یا قدرتی آفات آتی ہیں، تو یہ کیوں ہوتا ہے، مطلب مظالم؟ تو آپ نے وہاں جواب دیا تھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مداخلت جو ہے نا کم یا کبھی کبھار کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ مداخلت کم یا کبھی کبھار کرتے ہیں تو پھر دعا کہاں ایگزسٹ کرتی ہے، جبکہ ہم نماز میں بھی کہتے ہیں کہ تیری بات کرتے ہیں تو اسے مدد چاہتے ہیں، یہ باقی سارے ہمارے اعمال جو ہیں اس میں دعائیں ہوتی ہیں ہمارے.
جی میں نے جو پوری بات کہی ہوگی میں اس کو دہرا دیتا ہوں. دیکھیے ایک اللہ کا قانون ہے، اس قانون کے تحت معاملات ہو رہے ہیں. مثلاً حفظان صحت کے بعد اصول ہیں، آپ ان کی خلاف ورزی کریں گے نتیجہ نکل آئے گا. اسی طرح معاش کمانے کے بعد قاعدے ہیں، یعنی آپ کسی کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیں اور وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اور یہ کہیں کہ پروردگار جو رزق تُو نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے یہیں چھت پھاڑ کے دے دیا کر، نہیں آئے گا. اس کے لیے ایک قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، وہ مقرر کیا گیا. عام حالات میں یہی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہم ایک زندہ، قائم، حی اور قیوم خدا کو مانتے ہیں. وہ اپنے بندوں کا نگران حال ہے، ہر وقت ان کو دیکھ رہا ہے. عام طور پر قانون جاری رہتا ہے، وہ کبھی کبھی مداخلت بھی کرتا ہے. دیکھیے اس مداخلت کی مثالیں قرآن نے بیان کی ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اس میں ذرا اندازہ کیجئے کہ کس درجے میں مداخلت ہو رہی ہوتی ہے. یعنی اصول میں قانون اپنی جگہ قائم رہتا ہے، لیکن مداخلت کس درجے میں ہو رہی ہو رہی. ایک آدمی ہے، ایک غریب ملاح ہے، اس غریب ملاح کی کشتی بادشاہ آگے پکڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کشتی توڑ دی گئی ہے تاکہ وہ اس بادشاہ کے استبداد سے بچ جائے. ایک خاندان ہے، اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بہت نیک لوگ ہیں، بڑھاپے کو رسوا کر دینے والے اخلاق کردار کے ساتھ وہ اوپر اٹھ رہا ہے، اس کو مار دیا گیا ہے تاکہ اس کے والدین کسی ایسی صورتحال سے دوچار نہ ہو جائے. ایک دیوار ہے، وہ اٹھا دی گئی ہے تاکہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہوں. تو وہاں تھوڑا سا پردہ اٹھا کر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مداخلت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ مداخلت کس اصول پر ہوتی ہے؟ یہ مداخلت اس اصول پر ہوتی ہے کہ جو دنیا کو بنانے کا مقصد ہے وہ کہیں مجروح نہ ہو جائے. وہ مقصد کیا ہے؟ امتحان. اگر یہ مداخلت اس طرح ہونے لگ جائے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہو، تو پھر امتحان ختم ہو جائے گا، پردے اٹھ جائیں گے، کشف حجاب ہو جائے گا. تو اس لیے یہ مداخلت ایسے قاعدے ضابطے سے اور اس طرح پردہ غیب سے ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں حجاب بھی نہ اٹھے، امتحان کا اصول بھی قائم رہے، اور بہرحال مداخلت اس جگہ ہوتی چلی جائے جہاں اس کی ضرورت ہے. دعا ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو کچھ دینا ہے اس کے لیے کچھ چیزیں طے ہیں، وہ اس نے دینی ہیں. کچھ چیزیں ہیں کہ جو دینی ہیں لیکن اسباب سے متعلق کر دی گئی ہیں، آپ وہ اسباب فراہم کریں گے وہ ملیں گی. کچھ چیزیں ہیں جو دعا سے متعلق کر دی گئی ہیں، آپ مانگیں گے تو آپ کو ملیں گی، نہیں مانگیں گے تو نہیں ملیں گی. تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور دعا ہر موقع پر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں وہ فہرست معلوم نہیں کہ وہ کون سی ہے کہ جو دعائی کے ساتھ وابستہ ہے. تو کچھ معلوم نہیں کہ کیا چیز دعائی سے وابستہ اور ہم وہ لینے سے محروم نہ رہ جائے. اور دعا صرف مانگنا ہی نہیں ہے، یہ خدا کے ساتھ ہمارے سچے اور زندہ تعلق کی علامت بھی ہے. یعنی جس دن بچے باپ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، جس دن ماں سے ان کی حاجتیں متعلق نہیں رہتی، تو تعلق بھی متعلق نہیں رہتا. تو مانگنا میرے تعلق کو قائم کرتا ہے، میرے عجز کو مجھ پر واضح کرتا ہے، مجھے یہ بتاتا ہے کہ میں عاجز مطلق ہوں اور وہ قادر مطلق ہے، اور جو میں مانگوں گا تو اگر دینے کا فیصلہ کرے گا، اس کے قانون کا تقاضا ہوگا، دے دے گا مجھے.
آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے. جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے.
بہت سارے اور بھی سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے اس پروگرام کے بعد اور بھی کچھ سوالات آپ کے ذہنوں میں آئے ہوں. یہ ای میل ایڈریس ہے ih@duniatv.tv, اس پر آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. اپنے ان سوالات کو ہم کسی اور پروگرام میں ضرور ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.